عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم صدام کے خلاف ایران کے 8 سالہ مقدس دفاع کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ عراقی ڈکٹیٹر صدام نے سرحدی اختلافات کو بہانہ بنا کر ایران پر جارحیت کی تھی اور الجزائر معاہدے کو پھاڑ کر باقاعدہ جنگ کا اعلان کیا تھا. گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سب بہانے تھے. صدام کی جارحیت کا بنیادی ہدف یہ نہیں تھا، بلکہ اسے رائعامہ کو دھوکہ دینے کے لیے اعلان کیا گیا تھا. ہم نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ صدام حسین کی جنگ کا مقصد صرف ایران کی تقسیم نہ تھی، وہ اس ہتھ کنڈے سے بڑے مقاصد حاصل کرنے کا خواہش مند تھا. جنگ شروع ہونے کے بعد صدام اور اس کے دیگر اعلی حکام کے جو بیانات سامنے آئے، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صدام خطے میں رضا شاہ پہلوی کی جگہ لینا چاہتا تھا. گویا وہ رضا شاہ پہلوی کے کردار کو خطے میں ریپلیس کرنے کا خواہاں تھا. ایران کی اسلامی انقلاب اور رضا شاہ پہلوی کی حکومت کی سرنگونی سے پہلے رضا شاہ پہلوی علاقے میں امریکہ کا پولیس مین تصور کیا جاتا تھا. امریکہ ایران کے ذریعے خطے کو کنٹرول کرتا تھا. اس وقت صدام اور اس کا عراق مشرقی بلاک یعنی سوویت یونین کے ساتھ تھا، جبکہ شاہ اور اس کا ایران مغربی بلاک یعنی امریکہ کا علاقے میں کرتا تھرتا تھا. صدام کی جارحیت کے تقریباً 1 سال بعد صدام کے نائب صدر طہٰ یاسین نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اس جنگ کا مقصد الجزائر کی قرارداد کو منسوخ کرنا یا ایران کے 100 کلومیٹر اور دریائے ارون پر قبضہ ہرگز نہیں، بلکہ اس جنگ کا اصلی مقصد ایران کی اسلامی حکومت کا خاتمہ ہے. عراق کے نائب صدر کا یہ موقف اندرونی اور بیرونی میڈیا میں اس زمانے میں بھی نمایاں طور پر شائع کیا گیا. معروف میگزین کرسچین سائنس مانیٹر نے جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پروفیسر ایڈورڈ ویبلاک کے حوالے سے لکھا تھا، صدام کے حملے کی ایک بڑی وجہ ایران کی اسلامی حکومت کا خاتمہ ہے. علاقے نیز عالمی طاقتیں جن میں مغرب اور مشرق دونوں طاقتیں شامل تھیں، ایران کے اسلامی انقلاب کو ختم کرنے پر متفق تھیں. امریکی سربراہی میں مغربی بلاک، اس کے ساتھ ساتھ علاقے کے عرب ممالک جن میں امریکہ اور سوویت یونین دونوں کے حامی ممالک شامل تھے، اس بات پر ہم آہنگ ہو گئے تھے کہ ایران کی اسلامی حکومت کو سرنگوں کر کے ایران کو اسلامی انقلاب کی پہلے والی پوزیشن میں واپس لایا جائے. وہ ہر ممکنہ طریقے سے اسلامی انقلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے بے چین تھے. یہ ممالک اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ایران کا اسلامی انقلاب، جس کی بنیادی تعلیمات اور جس کا بنیادی نعروں میں سامراج دشمنی شامل ہے، وہ امریکہ، سوویت یونین اور اس کے حوالیوں کے ہرگز مفاد میں نہیں. امریکہ نے اس ہدف تک رسائی کے لیے نہ صرف مغربی ممالک کو ایران کے خلاف متحد کیا، بلکہ علاقے کی تمام قوتوں کو ایران کے اسلامی انقلاب کے مقابلے میں لا کھڑا کیا. ایران کے اسلامی انقلاب کو داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر مشکلات سے دوچار کرنے کی پالیسی پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا. ایران کے اندر ایم کے او اور اس طرح کے دوسرے گروہوں کے توسط سے انقلابی شخصیات کا قتل، انقلابی اداروں کو تباہ کرنا، ایران کی مختلف سرحدوں پر آباد اقلیتوں کو مرکزی حکومت کے خلاف بھڑکانا وغیرہ اسی طرح کی سازشوں کا حصہ تھا. ایران کے اندر بائیں بازو کے گروہوں کو فعال کرنے اور انہیں آئندہ کا ایجنڈا دینے میں بھی امریکہ کا کردار سب سے نمایاں تھا. بائیں بازو کے گروہوں سے امریکہ کے نظریاتی اختلافات کے باوجود امریکہ نے ان گروہوں کو ایران کی اسلامی حکومت کے خلاف استعمال کیا. نفسیاتی جنگ، ثقافتی یلغار، سفارتی حملے، ایران کے سرمایہ اور اکاؤنٹس کو بیرون ملک منجمد کرنا، فوجی حملہ اور اقتصادی ناکابندی وغیرہ اسلامی انقلاب کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے استعمال کیے گئے. اس حوالے سے طبس کے واقعے کی نشاندہی بھی نہایت ضروری ہے۔ ایران کے یونیورسٹی کے انقلابی طلبہ اور انقلابی شخصیات انقلاب کے بعد امریکی رویے اور پالیسیوں سے بری طرح نالاں تھے، اور وہ تہران میں امریکی سفارتخانے کی سرگرمیوں کو جاسوسی سمجھتے تھے۔ امریکی سفارتخانہ انقلاب کے خلاف جاسوسی کے مرکز میں تبدیل ہو چکا تھا۔ امریکی سرگرمیوں کے رد عمل میں جب یونیورسٹی طلبہ نے امریکی سفارتخانے پر قبضہ کیا تو اس میں موجود دستاویزات سے ثابت ہو گیا کہ امریکہ کا سفارتخانہ اسلامی حکومت کے خاتمے میں کوشاں ہے۔ اس قبضے میں امریکہ کے سفارتکار بھی یونیورسٹی طلبہ کے قبضے میں آ گئے۔ امریکہ نے سفارتکاری کے روپ میں سرگرم عمل ان جاسوسوں کو چھڑانے کے لیے ایک فوجی آپریشن ترتیب دیا، جس کے پہلے مرحلے کا آغاز طبس سے ہونا تھا۔ تاہم امریکہ کا طبس کے صحرا کا یہ آپریشن بری طرح ناکام ہو گیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد یہ امریکہ کے خلاف سب سے کاری ضرب تھی۔ وہ امریکی سفارتکار جو سفارتکاری کے روپ میں ایران کے اسلامی حکومت کو سرنگوں کرنے کے لیے سرگرم تھے، جب ایرانی طلبہ کے قبضے میں آئے تو امریکہ کا پورے کا پورا منصوبہ نقش بر آب ہو گیا۔ طبس کی عبرتناک شکست کے بعد امریکہ اور مغربی لابی نے ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا۔ نیو یارک ٹائمز نے عراق کے ایران پر حملے سے 5 مہینے پہلے اپریل 1980 کی اشاعت میں ایران کے خلاف امریکہ کی مرحلہ و مرحلہ مخالفت اور جنگ کا تفصیل سے ذکر کیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق طبس کی شکست کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف 3 حملوں کا جائزہ لیا۔ پہلے مرحلے میں امریکی کمانڈوز کو ان شہروں میں اتارنا جہاں امریکی جاسوس یا امریکہ کے بقول مغوی امریکی شہری موجود تھے۔ ایران کی اہم تنصیبات من جملہ آئل ریفائنریز اور تیل کے کنوؤں کو بارودی مواد سے اڑانا، اور تیسرے مرحلے میں اہم مقامات کو ہوائی حملوں کا نشانہ بنانا تھا۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق ایک اور حربہ سیاسی اور اقتصادی ناکہ بندی تھی، جو عراق اور ایران کے درمیان تعلقات کو مزید خراب کرنے میں مؤثر واقع ہو سکتی تھی۔ بعض مغربی پالیسی سازوں کا یہ نظریہ بھی تھا کہ ایران پر عراق کے حملے کے خطرے کی صورت میں ایران اپنی سامراج مخالف پالیسیوں کو چھوڑ دے گا اور انقلابی نظریات کو پس پشت ڈالنے پر مجبور ہو جائے گا۔ منصوبہ اس طرح ترتیب دیا گیا تھا کہ اگر ایران ڈکٹیشن کو مان لے اور اپنی بنیادی پالیسیوں کو تبدیل کر دے تو جنگ کو ٹال دیا جائے، بصورت دیگر صدام کی صورت میں ایران پر جنگ مسلط کر دی جائے۔ اسی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 25 جون 1980 کو نقاب کے نام سے ایک بغاوت شروع کی گئی۔ بنیادی طور پر اس بغاوت کا مرکز ایرانی فوج تھی، اور شاہ کی باقیات کے ذریعے اس بغاوت کو حتمی نتیجے تک پہنچانا تھا۔ اس بار بھی خداوند عالم کی مدد و نصرت سے یہ بغاوت آغاز سے پہلے ہی ناکام بنا دی گئی، اور طبس کے بعد امریکہ کو ایک بار پھر سخت ناکامی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے بعد امریکی صدر نے نئی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا، ایران کے مخالف ممالک کو مضبوط کیا جائے، اور جو ممالک ایران کے خلاف فوجی حملہ کر سکتے ہیں ان کو ہر لحاظ سے مسلح و مضبوط کیا جائے۔ اسی حوالے سے وائٹ ہاؤس کے مشیروں کے سربراہ برجنسکی نے صدام حسین سے خصوصی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں صدام حسین کو ایران پر حملہ کرنے کے حوالے سے سبز جھنڈی دکھائی گئی۔ معروف میگزین فگارو اس حوالے سے اپنے تجزیے میں لکھتا ہے، ایران اور عراق کی جنگ کا فیصلہ اس وقت ہو گیا تھا جب برجنسکی نے اردن کا دورہ کیا اور اردن اور عراق کی سرحد پر صدام حسین سے خصوصی ملاقات کی۔ امریکہ نے صدام کو واضح طور پر پیغام دے دیا کہ امریکہ صدام کے حملے، دریائے ارون پر قبضے اور اس تمام علاقے پر مشتمل عرب جمہوریہ یا عرب اسٹیٹ بنانے کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اس ملاقات میں جمی کارٹر کی طرف سے صدام حسین کو یہ پیغام دیا گیا کہ 5 بوئنگ جیٹ 40 صدام کو فروخت کیے جائیں گے، اور جنگ سے چند روز پہلے جنرل الیکٹرک انجن فروخت کرنے کی پابندی جو صدام اور عراق پر عائد تھی اس کو بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ امریکہ کی طرف سے صدام پر نوازشات اس لیے اہم ہیں کیونکہ عراق اس وقت مشرقی بلاک یعنی سوویت یونین کے ساتھ تھا اور اس کو مشرقی بلاک کی مکمل حمایت حاصل تھی، یعنی صدام امریکہ سے جو بھی معاہدہ کرتا سوویت یونین بھی اس پر راضی تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ مشرقی اور مغربی بلاک یعنی امریکہ اور سوویت یونین عزلی رقابت کے باوجود کسی ایک ملک کے خلاف اکٹھے ہو رہے تھے۔ امریکہ ایران کے اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے اپنے دشمن سوویت یونین سے ہر طرح کا تعاون کرنے پر تیار ہو گیا۔ عراق اس وقت واحد ایسا ملک تھا جو ایران کے خلاف میدان جنگ میں آنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ سمجھ اس کے بعد کیا ہوا، اس کی تفصیلات ہم اگلے پروگرام میں پیش کریں گے۔